بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ادارہ اصحاب بر صغیر کی جانب سے پیش خدمت ہے مولانا خبیب رحمہ اللہ کے سورہ حجرات پر مبنی دروس کے سلسلے کا تیسرا درس.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول نہ زور سے بات کرو نبی کے سامنے. کجہر بعضکم لبعض جیسے آپس میں کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم اگر ایسا کیا تو خدشہ ہے اس بات کا کہ تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله یقینا وہ لوگ جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى یہی وہ لوگ ہیں کہ جانچ لیا اللہ پاک نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے. لهم مغفرة واجر عظیم ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات یقیناً وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے باہر سے. اکثرهم لا يعقلون ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. ولو انہم صبروا اور اگر یہ لوگ صبر کر لیتے. حتی تخرج الیہم یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل آتے. لکان خیر اللہم تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم اور اللہ پاک معاف کرنے والا رحم کرنے والا. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ حجرات کا بنیادی موضوع اصلاح نفس سے متعلق ہے کہ انسان کے دلوں کے اندر پیدا ہونے والی جو بیماریاں اور ان کا علاج کیسے ہو تاکہ یہ معاشرہ جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن سکے. اسی سلسلے میں سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں اولاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب میں سے ایک ادب کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کسی کو صراحتاً اجازت نہ دیں یا قوی قرائن سے یہ بات پتہ نہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کچھ پوچھنا کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اس وقت تک بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. بلند آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کرنا کو خلاف ادب بتایا گیا اور مطلقاً اس کی ممانعات بتائی گئی کہ یہ مطلقاً کیا ہے منع. جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ بلند آواز سے بات کرنا ہمیشہ ایذا کا سبب نہیں بنتا. بعض اوقات ایذا کا سبب بنتا ہے اور بعض اوقات ایذا کا سبب نہیں بنتا. لیکن چونکہ یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس سے مخاطب ہیں کب بلند آواز سے بات کرنا اس کے لیے ایذا کا سبب بن رہا ہے اور کس وقت نہیں بن رہا ہے, یہ ایک مشکل اور مجہول امر ہے. اس وجہ سے مطلقاً ممانعات کر دی گئی کہ اب مسلمانوں پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھیں تو اپنی آواز کو پست رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے بات نہ کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اب آپ سے سرگوشی کے علاوہ کچھ نہ کروں گا. مطلب یہ کہ میں اتنی آہستہ بات کروں گا جیسے سرگوشی کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نزول کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا. حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں, یہ فطری طور پر جاوری الصوت تھے. جیسے فطری طور پر کسی کی آواز بلند ہوتی ہے, آواز بلند کرتا نہیں ہے, فطری طور پر آواز بلند ہوتی ہے, تو یہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے تھے. مطلب یہ کہ ان کی آواز فطری طور پر بلند تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور روئے. اور اپنی آواز کو گھٹانا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کی بھی یہ حالت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انتہائی دھیمے لہجے میں اپنی فطرت کے برخلاف، اپنی جو فطری آواز تھی اس کے برخلاف بات کیا کرتے تھے۔ یہ اصل میں اعلیٰ درجے کی، اس کو کہا جاتا ہے اتباع، کہ جہاں کوئی حکم نازل ہو گیا تو اس حکم کے نازل ہونے کے بعد کسی چوں چرا کی کوئی گنجائش یا نہیں ہے، کہ کیوں اور کیسے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ درس دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سامنے آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سامنے آ جائے، تو وہاں پر ہم اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں، اور بغیر کسی چوں چرا کے اور بغیر کسی گنجائش کے، بغیر کیا کیوں کیسے کے اس حکم پر عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اپنی آواز کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے زیادہ، ولا تجہروا له بالقول، اور نہ اپنی آواز کو بلند کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، اگر تم نے ایسا کیا یعنی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا، تو خدشہ ہے اس بات کا، ان تحبط، خشیت لکم ان تحبط اعمالکم، خدشہ ہے اس بات کا کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تم نے جو عمل کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، وہ سارا کا سارا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ایک بڑی وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کا خیال نہ رکھنے کے سلسلے میں، کہ جو خیال نہ رکھے تو اس کے لیے وعید یہ بتائی کہ اس کے سارے کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے متعلق ایک بات تو جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حبط اعمال یعنی اعمال کا ضائع ہونا، یہ صرف کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے، مثلاً ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے اور اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس کا اجر اپنی جگہ موجود ہے، اس کا اجر ملے گا، نماز نہیں پڑھے گا اس کا گناہ الگ ملے گا۔ کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی نماز بھی کیا ہو جائے گی ضائع، یعنی کسی عمل کی وجہ سے دوسرا عمل جو ہے وہ ضائع، اعمال جو ہیں وہ دوسرے ضائع نہیں ہوتے۔ صرف کفر وہ چیز ہے، اہل سنت والجماعت کے ہاں کفر وہ چیز ہے کہ جس کے ارتکاب کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے جو نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو زکوٰۃ دیا، جو حج کیا، جو جہاد کیا، وہ سارا کا سارا کیا ہو گیا، ختم۔ جیسے اسلام کی خاصیت ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے ان تمام چیزوں کو جو اس سے پہلے تھی۔ مثلا ایک آدمی نے حالت کفر میں جو کوئی بھی گناہ کیا اور جتنے بھی اس نے زنا کیے، شراب پیا، کچھ بھی کیا، وہ سارا کا سارا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ توحید پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ سارے کے سارے گناہ کیا ہو گئے، معاف ہو گئے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ ویسے کفر کی یہ خاصیت ہے کہ کوئی انسان اگر العیاذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیتا ہے تو اس کے سارے نیک اعمال کیا ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی کفر کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کرے اور کفر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اچھے اعمال کرتا رہے تو اللہ کے نزدیک ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ سلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اللہ نے مثال دی ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں اور بہترین کاموں میں فقیروں کے اوپر، یتیموں، مسکینوں کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مثال دی کہ فمثلہ کمثل صفوان، ان کی مثال ایسی ہے جیسے چٹان کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی مٹی جمی ہوئی ہو، علیہ تراب فاصابہ وابل، تھوڑی سی پھوار اس کے اوپر برسی، فترہ کہو سلدا، وہ چٹان جو ہے وہ کیا ہو گئی، صاف شفاف ہو گئی۔ ایسے ہی یہ جتنی نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ نیکی کا کام اس مٹی کی مانند ہے جو چٹان کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اب جوں ہی موت کا جھٹکا آئے گا، یہ ساری کے ساری چیزیں ایسے صاف شفاف اور چٹیل میدان اور ختم ہو جائیں گی جیسے کہ یہ چٹان صاف شفاف ہوئی تھی، یعنی ان کے کسی بھی عمل کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ عمل کا بدلہ تب دیا جاتا ہے جب اس عمل کے ساتھ کیا بھی موجود ہو، ایمان بھی موجود ہو۔ اگر ایمان موجود نہیں ہوگا تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خواہ کوئی آدمی جتنا بھی اچھا عمل کرتا رہے۔ اس لیے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے
کہ کبھی کسی کافر کے اچھے عمل کی کافر ہونے کی حیثیت سے تعریف کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک اعتبار سے اسلام کو اور مسلمانوں کا گرانا لازم آتا ہے۔ جیسے آج عام طور پر اخبارات وغیرہ اور دیگر چیزوں کے اندر دیکھیں، یہ جو بڑے مروب اور متاثر اور احساس کمتری کا شکار جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ بڑے احساس کمتری کے ساتھ اخبارات میں لکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ چیزیں بنا لی، وہ بڑے مخلص لوگ ہیں۔ آپ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں تو بڑے مخلص اور بڑے دیانتدار لوگ ہیں، اسی وجہ سے تو ان کی حکومت چل رہی ہے۔ ہم ایسے ہی ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک مسلمان جس کے دل میں کلمہ ایمان ہے، وہ جتنا بھی گناہ کرتا ہے، کافر جتنے بھی اچھے کام کرتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر صرف آخرت کے اعتبار سے فرق نہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو ایک مرتبہ اسی طریقے سے کسی انگریز نے اپنے کارخانے میں بلایا، تو کپڑے کا کارخانہ تھا، ایسی دعوت کے طور پر، تو بڑا مطلب یہ کہ نظم و ضبط جو تھا ان کا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اچھا معلوم ہوا کہ بہت نظم و ضبط ہے، سب اپنے اپنے وقت پر کام کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ کا نظم و ضبط تو بہت اچھا ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ کا نظم و ضبط جو ہے وہ تو بالکل مسلمانوں جیسا ہے۔ یہ تعریف بھی ہو گئی اور مسلمانوں کو کمتر بھی نہیں کیا کہ آپ کا نظم و ضبط اور آپ کا کام تو ماشاءاللہ سے بالکل مسلمانوں جیسا ہے۔ مطلب یہ کہ اصلاً یہ ہمارا کام تھا کہ ہم اس طریقے سے نظم و ضبط کے ساتھ، جوڑ کے ساتھ اور ایک محبت کے ساتھ رہتے۔ اگر ہم نے کسی وجہ سے چھوڑ دیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصلاً ہے ہماری میراث، اصلاً ہے ہماری چیز، اصلاً ہے ہماری شان۔ تو کسی عمل کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی شخص کافر نہیں ہوتا اور عمل ضائع نہیں ہوتا۔ کفر صرف وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز کا بلند کرنا یہ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، گناہ کا ایک عمل ہے، اور گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، جب تک کہ اس گناہ کو کیا نہ سمجھے، حلال نہ سمجھے اور جائز نہ سمجھے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ گناہ کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، روزہ نہ رکھے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن ساری زندگی نماز پڑھتا رہے لیکن نماز کے متعلق اس نے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جو استہزاء پر مبنی ہے، تمسخر پر مبنی ہے، تو وہ شخص نماز پڑھنے کے باوجود کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو عمل یہ رفع صوت، یعنی نبی کی مجلس میں آواز کا بلند کرنا، یہ ایک عمل ہے، اور اس عمل کی وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ انتہ بتا اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ گناہ کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا جب تک کہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ تو اس مسئلے کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے، خود حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مطلب اس چیز کا یہ ہے کہ بعض گناہ کی وجہ سے تو کفر لازم نہیں آتا، یعنی گناہ کی وجہ سے تو آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن بعض گناہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے، بعض گناہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے اور اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہدایت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور آدمی متاع ایمان سے کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ مطلب گناہ کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوا، یعنی اس عمل کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوا، کافر کس کی وجہ سے ہوا کہ متاع ایمان اس سے سلب ہو گئی اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی بے ادبی کرنا، اپنے فقہا مشائخ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، یا ماں باپ کی گستاخی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ تمام کے تمام چیزیں ان اعمال میں سے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے آدمی سے ہدایت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور کبھی نہ کبھی وہ اختیاری طور پر کفر اختیار کر لیتا ہے وہ آدمی، اور جب اختیاری طور پر کفر اختیار کر لیتا ہے تو سارے کے سارے اعمال کیا ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھو بعض اوقات بعض اعمال فی نفس ہی ہمارے نزدیک، مطلب ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کی اہمیت سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں چلو گناہ ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے جس طریقے سے گناہ ہے اس طریقے سے یہ ایک گناہ ہے، لیکن گناہ گناہ کے اندر فرق ہوتا ہے۔ بعض ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں، جیسے یہ گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آواز کا بلند کرنا ہے، کہ جس سے ایمان کی توفیق جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس غرے میں اور اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ جناب گناہ کی وجہ سے کوئی آدمی کافر تھوڑی ہوتا ہے، لہٰذا گناہ کیے چلے جاؤ۔ بعض گناہ کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، جیسے والدین کی نافرمانی اور والدین کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی سے پیش آنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا کہ ادب کا کما حقہ خیال نہ رکھنا، یہ سب ان اعمال میں سے ہے جس کی وجہ سے ہدایت کی توفیق سلب ہو گئی اور آدمی کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور کافر ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اللہ پاک ہم سب کی ایسے اعمال سے حفاظت فرمائے کہ جو سلب ہدایت کا خاص طور پر موجب ہوں، ورنہ گناہ آدمی کرتا ہے، گناہ کر کے توبہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب من الذنب کم اللہ ذنب لا، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن جب توبے کی توفیق ہی سلب ہو جائے گی، بعض اوقات آدمی گناہ کرتا ہے اور توبے کی توفیق، ایسا خطرناک قسم کا گناہ ہوتا ہے وہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جنت والا عمل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو جہنم کی وادیوں میں گرا دیا جاتا ہے۔ آدمی جہنم والا عمل کرتا رہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، آخر میں آ کر کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ اس کو جنت کے باغات میں ڈال دیتا ہے۔ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم زبان کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہوں کے بل جہنم میں ڈالنے والی چیز زبان کی کھیتی سے زیادہ کوئی پر اثر چیز ہے؟ مطلب زبان سے جو کھیتی کاٹی جاتی ہے اور زبان سے جو بات بولی جاتی ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا عمل دخل جہنم میں لے جانے کے لیے ہو۔ جہنم میں لے جانے کے لیے سب سے زیادہ عمل دخل جس چیز کا ہے وہ کیا چیز ہے؟ زبان ہے۔ بعض اوقات آدمی ایک کلمہ نکالتا ہے اور اس کو، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ کیا ہے، بول دیا، لیکن اس کلمے کی وجہ سے وہ آدمی جہنم کی عطا گہرائیوں میں گرا دیا جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ پاک لکھ دیتا ہے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا، اب کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوں گا۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بعض اوقات زبان سے آدمی کوئی کلمہ نکالتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی اچھی بات کر دی، اور اللہ پاک لکھ دیتا ہے میں اس بندے سے راضی ہو گیا قیامت تک کے لیے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ پاک ہم سب کو ایسا ہی بنائے کہ اللہ پاک لکھ دیتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو گیا قیامت تک کے لیے، اب میں اس سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اس وجہ سے بہت سوچ سمجھ کے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال جب گناہ کرتا ہے ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی بیٹھا ہو اور اس کے اوپر ایک پہاڑ جو ہے وہ سر کے اوپر مسلط ہے کہ بس اب گرا تب گرا، اب گرا تب گرا، یعنی وہ اتنا ڈر اور خوف اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا۔ یہ مطلب نہیں کہ مومن گناہ ہی نہیں کرتا، مومن گناہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کرے اور پھر اس کے بعد کیا کرے؟ توبہ کرے، کیونکہ توبہ کرنے کا عمل اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کے بعد ایسی بے چینی ہو جاتی ہے جیسے ایک آدمی پہاڑ کے نیچے ہو اور پہاڑ اس کے سر کے اوپر معلق ہو کہ اب گرا تب گرا۔ اور فرمایا منافق گناہ کرتا ہے تو منافق کی مثال ایسی ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی، یوں کر کے اس نے کیا کر دیا؟ اڑا دیا، یعنی کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ تو اللہ پاک ہمیں نفاق کی خصلتوں سے بچائے، اور جب گناہ ہو جائے تو پھر ایک بے چینی ہونی چاہیے اندر سے جب تک کہ آدمی توبہ نہ کر لے۔ تو ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم، تو ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہدایت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور آدمی ایمان سے کیا ہو جاتا ہے، اور اسی میں سے انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، فقہا نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، قبرستان میں ہنسنا۔ قبرستان میں اگر کوئی شخص جاتا ہے، قبرستان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی زیارت کرو، انی نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروا، میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا تو اب زیارت کیا کرو، فانہا تزود فی الاخرہ، کیونکہ آخرت کو یاد دلانے والی چیز ہے اور دنیا سے بے رغبتی بڑھانے والی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی قبرستان میں جا کے ہنستا ہے، کھلکھلا کے ہنستا ہے، یا قبرستان میں جا کے ہنستا ہے، تو وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بھی ان اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ہدایت کی توفیق کیا کر لیتا ہے، کیونکہ وہاں اگر کسی کو عبرت حاصل ہوئی تو پھر اور کون سی جگہ ہوگی کہ جہاں پر عبرت حاصل ہوگی۔ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فرمایا کہ زور سے بات مت کرو نبی کے سامنے، کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں، یعنی اتنی زور سے بھی بات نہ کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جتنا معتدل بات کرتے ہو اس سے بھی قدر آہستہ بات کرو، دھیمے لہجے میں، اور یہی چیز مرغوب ہے اور یہی چیز اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے۔ اگر حضرت شیخ اسامہ بن لادن شہید رحمہ اللہ کے بیانات اور وہ جب بات کرتے تھے اس کو سنا جائے تو بالکل اس حدیث کی جو ہے ایک عملی تفسیر، ایک عملی جھلک نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طریقے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دھیمے لہجے میں اور کس طریقے سے پر اثر انداز سے اور آرام آرام سے بات کیا کرتے تھے، بعض اوقات ایک ایک جملے کو سمجھانے کے لیے دو دو تین تین مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور یہ جو مقرب لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر جھلک، اللہ پاک ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا متبع بنائے کہ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جھلک نظر آئے۔ کجاری بعضکم لبعض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عام آواز ہوتی ہے اس سے بھی قدر پست آواز سے بات کرو، انتہ بتا مالکم، اگر ایسا نہ کیا تو خدشہ ہے اس بات کا، مفعول لہو ہے، خدشہ ہے اس بات کا، خشیتہ انتہ بتا مالکم، خدشہ ہے اس بات کا کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور عمل ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ کیونکہ جیسے عرض کیا گیا تھا کہ ہمیشہ زور سے بات کرنا یہ موجب ایزا نہیں ہے، بعض اوقات بات کرنا، لیکن یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ کب موجب ایزا ہے اور کب آپ نے ایسے وقت میں بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں کہ جب وہ موجب ایزا تھا اور آپ سمجھتے رہے کہ یہ موجب ایزا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہدایت کی توفیق سلب ہو گئی اور اعمال ضائع ہو گئے۔ وانتم لا تشعرون، آدمی کفر کی کھائیوں میں چلا گیا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کیا ہو گیا، کافر ہو گیا۔ وانتم لا تشعرون، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، فرمائے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آدمی کیا ہو گیا، کافر ہو گیا۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ آگے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آواز کو پست کرتے ہیں ان کا بیان ہے اور ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔